আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। সরকারি দু আলম নূরে মুজাসসম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কা ফরমান আলিশান হে, জিসনে কুরআন পাক পড়া আর রব্বুল আলামিন কি হামদ কি আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পর দুরুদ পড়া আর আপনে রব সে ইস্তিগফার কিয়া, তো উসনে খায়র কো আপনি জগা সে তালাশ কর লিয়া। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আজ সূরা আলে ইমরান কি ইবতিদা ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল কি জায়েগি। সূরা আলে ইমরান মদিনা মুনাওয়ারা মে নাজিল হুই, ইসমে 200 আয়াতে 3480 কালিমাত আর 14520 হুরুফ হ্যায়। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল ইরশাদ ফরমাতা হ্যায়, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ ওহ হে জিসকে সিওয়া কোই মাবুদ নহি, ওহ খুদ জিন্দা দূসরো কো কায়েম রাখনে ওয়ালা হে। সূরা মুবারকা কি ইবতিদা হুরুফে মুকাত্তাআত সে হুই, জিসকে বারে মে সূরা বাকারা কে শুরু মে হাম বায়ান কর চুকে কে হুরুফে মুকাত্তাআত কুরআন পাক কি মুতাআদ্দদ সূরতোঁ কে শুরু মে আয়ে হ্যায় আর ইনকা মানা ও মাফহুম কিয়া হ্যায় ইয়ে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আর উসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে হ্যায়, ইয়ে আল্লাহ আর উসকে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দরমিয়ান আসরার আর রুমুজ কি বাতে হ্যায়। ইস সূরা মুবারকা কি ইবতিদাই 80 আয়াতোঁ কে শানে নুজুল কে বারে মে মুফাসসিরিনে কিরাম নে লিখা হ্যায় কে নজরান নামি ইলাকে সে ঈসাইয়ো কা এক গ্রুহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বারগাহ মে হাজির হুয়া। 60 আফরাদ পর মুশতামিল ইয়ে গ্রুহ থা, ইসমে বড়ে বড়ে পাদরি বড়ে বড়ে ঈসাই উলামা মৌজুদ থে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ইনহোনে হযরত ঈসা আলাইহি সালাতু ওয়াস সালাম কে বারে মে মুনাজারা কিয়া। সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে ইনে মুস্কিত খামোশ কর দেনে ওয়ালে জবাব ইরশাদ ফরমায়ে। উস ওয়াকিয়ে কে বাদ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল নে সূরা আলে ইমরান কি ইবতিদাই 80 কে করিব আয়াতে মুবারকা নাযিল ফরমায়ে। তো ইন আয়াতে মুবারকা মে বুনিয়াদি তোর পর ঈসাইয়ো কে আকায়েদ কি তরদীদ হে, ইসলাম কি হাক্কানিয়ত কা বয়ান হে আর ঈসাইয়ো কে বদ আমাল কা বয়ান হে। ইরশাদ ফরমায়া আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ ওহ হে জিসকে সিওয়া কোই মাবুদ নহি, ওহ হাই হে কাইয়ুম হে। ইয়াহা আল্লাহ আযজা ওয়া জাল কি দো সিফাত কা বয়ান ফরমায়া। পহলি সিফাত হাইয়ুন, হাইয়ুন কা মানা হে এসা হামেশা রহনে ওয়ালা জিসকি মৌত মুমকিন নহি, এসা হামেশা রহনে ওয়ালা জিসকি মৌত মুমকিন নহি। আর কাইয়ুম কা মানা হে ওহ কায়েম বিজাত, ইয়ানি বগৈর কিসি দূসরে কি মোহতাজি আর তসরফ কে জো খুদ কায়েম হো আর মখলুক কি দুনিয়া আর আখিরত কি জিন্দগি কি হাজতোঁ কি তদবীর ফরমায়ে, ওহ কাইয়ুম। তো ইয়াহা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল কি ইন দো সিফাত কা তযকিরা ফরমায়া। ফির ফরমায়া نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है আর উসনে ইসে পহলে লোগো কি রহনুমাই কে লিয়ে তাওরাত আর ইনজিল নাযিল ফরমাই আর আল্লাহ নে হক ও বাতিল মে ফরক উতারা, বেশক ও লোগ জিনহোনে আল্লাহ কি আয়াতোঁ কা ইনকার কিয়া ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان دو مبارک آیتوں میں اللہ عز و جل نے اپنی نازل کردہ تین اہم ترین کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں وہ چار تھیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ان دو آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، ایک قرآن پاک کا تذکرہ ہوا، اور پھر فرمایا کہ قرآن سے پہلے اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ تو تورات اور انجیل اور قرآن یہ اللہ عز و جل کی مقدس کتابیں ہیں جن میں قرآن پاک کسی حرف، کسی لفظ، کسی نقطے کی تحریف و تغییر کے بغیر آج تک موجود، اور تورات اور انجیل کے اندر ان کے مذہب کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ تو اب جو شخص تورات اور انجیل کی حقیقی آیات کا انکار کرتا ہے وہ بھی عذاب الہی کا مستحق، اور جو قرآن کی کس آیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی عذاب الہی کا مستحق ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہاں اللہ عز و جل کے علم کی وسعت کو بیان فرمایا، اور اللہ عز و جل ہر شے کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرمایا آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت، ہر چیز ہر وقت اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کے بتائے معلوم ہونا، یہ اللہ کی صفت۔ ہر چیز ہر وقت اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اور بغیر کسی کے بتائے معلوم ہونا، یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ ان میں سے کوئی شے اگر کسی اور کے لیے ثابت کی جاتی ہے، کہ کسی ایک بھی شے کا علم ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، تو یہ کفر و شرک ہے۔ اب اس کے علاوہ مخلوق کا جو بھی علم ہے، خواہ اس کے اندر آسمان و زمین کا علم ہو، خواہ اس میں عرش و فرش کا علم ہو، مشرق و مغرب کا علم ہو، اللہ کے علاوہ جس کا جتنا بھی علم ہوگا، اولاً وہ اللہ عز و جل کے علم کے مساوی نہیں ہو سکتا مقدار کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ عز و جل کا علم لا متناہی ہے، مخلوق کا علم کتنا ہی بڑھ جائے وہ متناہی ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ عز و جل کا علم بغیر کسی کے بتائے ہے، اور مخلوق میں جس کے پاس جو علم ہے، خواہ وہ سائنس کا ہے، وہ دین کا ہے، وہ آسمان و زمین کا ہے، خواہ وہ برے لوگوں کے پاس ہے یا وہ اچھے لوگوں کے پاس ہے یا وہ اولیاء و انبیاء کے پاس ہے، جو بھی علم ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہاں تو فرمایا کہ آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ عز و جل پر پوشیدہ نہیں، تو یہاں اللہ عز و جل کے آسمان و زمین کے علم کا بیان ہوا۔ اب ایک دوسری آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی۔ تو آسمان و زمین کے بے شمار چیزوں کا علم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تو ہوا، لیکن کیسے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم دکھاتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اللہ کے اور مخلوق کے علم کے درمیان کیا جائے گا، خواہ وہ کسی بھی شے کا علم ہو، وہاں یہی فرق کریں گے کہ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے، بغیر کسی کی عطا کے ہے، اور مخلوق کا علم کتنا بھی ہو جائے وہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، ذاتی طور پر کوئی علم نہیں۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی ایک قدرت کا بیان ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورت اللہ عز و جل بناتا ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اچھا ہے یا برا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، کچھ بھی ہے، उसके बारे में जुमला उमूर अल्लाह अज्ज वजल फरमाता है, और युसव्विरुकुम फिल अरहाम, ये सारे के सारे उमूर अल्लाह अज्ज वजल माँ के पेट में करता है। अब यहां पर एक बात, अहदीस मुबारका के अंदर इस तरह की बहुत सारी हदीसें जिनसे पता चलता है कि माँ के पेट में शक्ल और सूरत बनाना, उसमें रूह फूंकना, ये फरिश्ता करता है, ये अहदीस में मौजूद। आयत में फरमाया कि ये काम अल्लाह अज्ज वजल करता है, तो अब आयत फरमाती है कि अल्लाह अज्जा वजल करता है और हदीस में है कि फरिश्ता करता है, तो दोनों में तत्वीक ये है कि चूंकि फरिश्ता ये सारे काम अल्लाह अज्जा वजल की इज्न से, उसके दिए हुए इख्तियार से करता है, इसलिए फरिश्ते का काम हकीकतन अल्लाह अज्जा वजल का काम है। तो जो खालिक है, जो मुसव्विर हकीकी है, वो अल्लाह अज्जा वजल, जो हकीकतन सूरत बनाने वाला है वो अल्लाह अज्जा वजल। और चूंकि फरिश्ता अल्लाह के इज्न और इख्तियार और इजाजत से करता है, लिहाजा उसका फेल अल्लाह अज्जा वजल की तरफ मंसूब हुआ। तो इसी तरह अल्लाह ताला के नेक बंदे अंबिया औलिया जो लोगों की मदद फरमाते हैं, जो लोगों की हाजत रवाई फरमाते हैं, तो उनके ये काम चूंकि अल्लाह के इज्न से, इजाजत से और अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से होते हैं, इसलिए उनके ये काम अल्लाह अज्जा वजल ही के काम होते हैं। तो नबी का मदद करना ये खुदा ही का मदद करना होता है, इसी तरह वली का मदद करना ये भी खुदा का मदद करना करार पाएगा। फिर फरमाया हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति व इब्तिगाअ तअवीलिही व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب। वही है जिसने तुम पर यह किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं, और दूसरी वो हैं जिनके माना में इश्तिबा है। तो वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है, वो लोगों में फितना फैलाने की गरज से और उन आयात का गलत माना तलाश करने के लिए उन मुतशाबे आयतों के पीछे पड़ते हैं, हालांकि उनका सही मतलब अल्लाह ही को मालूम है। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब की तरफ से है, और अकल वाले ही नसीहत मानते हैं। इस आयत मुबारका के अंदर मुतअद्दद अहम उमूर बयान फरमाए। पहले नंबर पे तो ये इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की आयात दो तरह की है, नंबर एक मुहकम और नंबर दो मुतशाबे। मुहकम कौन सी है? मुहकम वो है कि जिनके मानी में कोई इश्तिबा नहीं, यानी कुरान पाक समझने की अहलियत रखने वाला उन आयात का मतलब आसानी से समझ जाता है। आगे जो असरार और दीगर चीजें हैं वो और है, जो कुरान पाक समझने की अहलियत रखता है, जो लुगत अरब को जानता है, जो अकायद इस्लामिया को जानता है, इस तरह की जो चंद एक बुनियादी चीजें हैं वो उस आयत के मफहूम को वाज़ह तौर पे समझ लेता है, वो आयत मुबारक मुहकम है। और मुतशाबे कौन सी हैं? मुतशाबे की फिर आगे दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि उन आयात का जाहिरन को माना ही नहीं बनता, जैसे हरूफ मुकत्तआत, ये अलिफ लाम मीम जो अभी गुजरा, अलिफ लाम मीम रा काफ हा या ऐन सौद हा मीम ऐन सीन काफ, ये जो हरूफ मुकत्तआत हैं कि जिनका माना हमें असलन ही मालूम नहीं कि क्या माना है, ये भी मुतशाबिहात में से है। और मुतशाबिहात की दूसरी किस्म वो है कि आयत मुबारक का जो लुगत के एतबार से माना है वो तो समझ आ रहा है, लेकिन अल्लाह अज्जा वजल की उस आयत से मुराद क्या है वो समझ नहीं आ रही। जैसे कुरान पाक के अंदर है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, अब इसका तर्जुमा हमें समझ आ रहा है कि अल्लाह का हाथ, लेकिन अब अल्लाह के हाथ से मुराद क्या है ये हमें समझ नहीं आ रहा। इसी तरह कुरान पाक में है वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, अब आयत का लुगवी माना हमें समझ आ रहा है, लेकिन इसका मुरादी माना क्या है, अल्लाह अज्जा वजल की मुराद क्या है वो हमें समझ नहीं आ रही। तो ये मुतशाबे की दूसरी सूरत है कि लुगत के एतबार से उस कलाम का माना समझ आए, लेकिन शरई एतबार से उसे मुराद हकीकी क्या है वो हमें समझ ना आए। तो अब फरमाया कि इन आयात के बारे में, जो मुतशाबे आयात हैं, इनके बारे में अब आगे दो तरह के लोग हैं। پہلے نمبر پر تو وہ گروہ ہے کہ جو گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور جو اپنی عقل و دانش پر ہی سب کچھ جو ہے وہ منحصر کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے، لوگوں کے اندر تشویش اور فساد پھیلانے کی غرض سے، اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی جو واضح واضح احکام ہیں ان کو نہ سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں اور ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کامل الایمان لوگوں کا ہے، ہاں انہیں آیات متشابہات کا معنی معلوم ہو جائے یا نہ ہو، جب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام ان کے رب کی طرف سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس بات کا مفہوم بھی سمجھ آئے، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا ان کا رب ہے۔ تو یہ ایک پختہ ایمان والے کی دلیل ہے، ایک پختہ ایمان والے کا ایمان ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے پاس کوئی بھی حکم آتا ہے یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے، اور آیت اور کسی آیت کا معنی مفہوم نہیں بھی سمجھ آتا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے حق ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اب یہ بات کہ جو آیات متشابہات ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل، اس کا معنی و مفہوم صرف اللہ جانتا ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے؟ تو حقیقتاً یعنی ذاتی طور پہ تو اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ عز و جل جس کو اس کا معنی بتا دے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ عز و جل انہیں قرآن کی وہ آیتیں عطا فرمائے کہ جس کا معنی و مطلب ہی سرکار کو بیان نہ فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا اور مقطعات کا علم عطا فرمایا گیا، علماء نے، مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا والراسخون فی العلم، اور علم میں جو پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں فرمایا راسخ فی العلم، راسخ فی العلم کون ہے؟ راسخ فی العلم کا لغوی معنی ہے علم میں پختہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر خازن میں ہے، فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے، وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ ہے، یہ بھی تفسیر خازن میں ہے، فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں چار صفتیں ہوں، نمبر ایک اللہ عز و جل کا تقوی، نمبر دو لوگوں کے ساتھ توازو اور انکساری، نمبر تین دنیا سے زہد و بے رغبتی، نمبر چار نفس کے ساتھ مجاہدہ، جو اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے والا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا ہے، وہ راسخ فی العلم کے مرتبے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسی مرتبے کے اندر داخل فرمائے۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عقل کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آدمی بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور بہت ساری اشیاء سے نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن عقل وہی معتبر ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے، جو عقل گمراہی کا ذریعہ بنے وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ جیسے طاقت بڑی اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم میں استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں عقل والوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب तूने हमें हिदायत अता फरमाई, अब इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना। हिदायत मिलना बड़ी चीज है, लेकिन उसका फायदा तब है कि जब हिदायत पर इस्तेकामत मिल जाए, जब वो हिदायत हमेशा हमेशा रहे। अगर सारी जिंदगी ईमान पर गुजर गई और खातिमा कुफर पर हो गया, तो जिंदगी भर की हिदायत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो दारो मदार है वो हुस्ने खातिमा पर है। हदीसे मुबारक है, इन नमल अमाल बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खातिमे पर है। अगर खातिमा अच्छा है तो अमाल का एतबार, और अगर खातिमा बुरा हो गया, कुफर पर हो गया, तो सारी जिंदगी के सारे अमाल बर्बाद हो गए। इसीलिए बुजुर्गान ने दीन ईमान पर खातिमे के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते थे और ईमान पर खात्मे के लिए दुआएं किया करते थे। तो ये आयते मुबारका भी इसी मफहूम के अंदर है। तो ये आयते मुबारका भी अगर बकसरत पढ़ी जाती रहे, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ये दुआ बकसरत पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खातिमा बिल खैर के लिए मुफीद साबित होगी। फिर फरमाया, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिल ला रैब फीह इन अल्लाह ला युखलिफुल मीआद, ए हमारे रब, बेशक तू सब लोगों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शुबा नहीं, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल वादा खिलाफी नहीं करता, क्योंकि वादा खिलाफी करना झूठ है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ से पाक है। ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ बोलता है और ना झूठ बोल सकता है। जो ये कहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने झूठ बोला वो भी काफिर, और जो ये कहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ बोल सकता है ये भी कुफर है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर्रहमान ने इस मौजू के ऊपर एक नहायत ही मुफस्सल और नफीस किताब तसनीफ फरमाई, जिसका नाम है सुबहानुस्सुबूह। ये काबिले मुताला है। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीन कफरू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया वउलाइका हुम वक़ूदुन नार, बेशक काफिरों के माल और उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से इन्हें कुछ भी बचा ना सकेंगे और वही दोजख का ईंधन है। तो जब माल और औलाद अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती, तो इसके पीछे पड़कर अपने आप को अजाब का मुस्तहिक बना लेना, यह किसी भी तरह की अकलमंदी नहीं। और इसी तरह मुसलमानों के लिए, यहां तो कुफार के लिए फरमाया गया, मुसलमानों के लिए भी यही है कि जब उनके माल और उनकी औलाद कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उन्हें बचा ना सकेगी, तो इनके पीछे और इनकी खातिर, औलाद की खातिर हराम में मुब्तला होना, औलाद की खातिर हराम कमाना और माल की हिर्स के अंदर हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर देना, यह किसी भी तरह की दानिशमंदी नहीं। फिर फरमाया, कदाबी आलि फिरऔन वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب, जैसा फिरौन के मानने वालों और उनसे पहले लोगों का तरीका था, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। यहां फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफिरों का तरीका भी वैसा ही है जैसा कि फिरौन और फिरौनियों का था। फिरौन और उसके साथियों के सामने हजरत मूसा अलैहि सलात वसलाम अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ लाए और उन्होंने मोजज़ा दिखाए और अल्लाह की किताब पेश की, लेकिन फिरौन और फिरौनियों ने मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह कुफारे मक्का के पास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ लाए और मोजज़ात दिखाए और किताब पेश की, और इन लोगों ने भी उसी तरह इनकार कर दिया जिस तरह फिरौन और फिरौनियों ने इनकार किया था। फिर फरमाया, कुल लिल्लज़ीन कफरू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिसल मिहाद, इन काफिरों से कह दो कि अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और दोजख की तरफ हांके जाओगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तफसीर दुर्रे मंसूर में इस आयत मुबारका के बारे में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब गजवाए बद्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, क्योंकि गजवाए बद्र में कुफार को शिकस्त हुई थी। अब जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदियों ने आपस में कहा कि ये कुफारे मक्का से लड़कर आ रहे हैं, कुरैश मक्का लड़ने का ढंग जानते ही नहीं थे, अगर हमसे लड़ाई हुई तो इनको पता चल जाएगा कि लड़ना किसको कहते हैं। جب یہودیوں نے یہ بات کہی تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل اے حبیب تم فرما دو، للذین کافروا کافروں سے، ستغلبون کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ یہودیوں کو فرمایا وہ پورا ہوا کہ یہودی مغلوب ہوئے، گرفتار کیے گئے، قتل کیے گئے، ان پر جزیہ مقرر کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا. تو کسی گروہ کو گرفتار کیا، کسی کو قتل کیا، کسی پر جزیہ مقرر کیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، اور جو دوسری وعید ہے کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہ قیامت کے دن پورا ہو جائے گا. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر انہیں بتائی وہ پوری ہوئی کہ کفار مغلوب ہو گئے. اس کے بعد ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، فئة تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہاں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے. غزوہ بدر میں ایک طرف کفار کا گروہ تھا، ایک طرف مسلمانوں کا تھا. اب یہاں سب کو خطاب ہے، اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں، کفار بھی، اہل کتاب بھی، کہ تمہارے لیے اس غزوہ بدر میں اللہ عز و جل کی نشانی موجود ہے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا، اور مسلمان بے سر و سامان، اپنی عددی قوت کے اندر کم، اسلحے کے اعتبار سے کم، گھوڑوں اور اونٹوں کے اعتبار سے کم تھے، اور کفار عددی طاقت میں برتر تھے، اپنے گھوڑے اور اسلحے کے اندر زیادہ تھے، اپنے کھانے پینے کے سامان میں زیادہ تھے. اس کے باوجود اللہ عز و جل نے کمزور گروہ کی مدد فرمائی اور کفار کی اکثریت کے اوپر انہیں غلبہ عطا فرمایا. تو اے لوگوں، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ عز و جل جس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کمزور ہو اور ساد و سامان اس کے پاس کم ہو. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانی اور عبرت ہے. پھر یہاں پر اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کی تائید فرمائی اس کا ایک نمونہ یہاں بیان فرمایا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے، اس جملے کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی صورتیں بیان فرمائی. تین مفہوم اس کے ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مراد واضح طور پر ہو سکتے ہیں. کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، کفار 1000 تھے اور مسلمان 313. آیت کا معنی کہ اللہ عز و جل نے کفار پر روب ڈالنے کے لیے ان کے اوپر ایسا تصرف فرمایا کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا. یعنی کفار 1000 تو مسلمان انہیں یوں لگا کہ جیسے 2000 ہیں، حالانکہ تھے 313. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ مسلمانوں نے خود کو اپنے آپ سے دگنا دیکھا، یعنی تھے 313 لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم گویا 626 ہیں. اور یا اس کا معنی یہ بیان کیا کہ کفار کو مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی نظر آئی. تو مسلمان 313 تھے اور کفار کو دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی ان کو 626 نظر آ رہے تھے، تو ان کو تعداد بڑھ کر نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل پہ روب طاری ہو رہا تھا. تو غزوہ بدر میں دو طرح کی آیتیں ہیں اور دونوں کا مفہوم جو ہے وہ خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں. ایک آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو تھوڑے نظر آئے اور مسلمان کفار کو تھوڑے نظر آئے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تھا جب جنگ شروع ہونے لگی تھی اس سے پہلے، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے تھا کہ کفار مسلمانوں کی نگاہ میں تھوڑے لگ رہے تھے اور مسلمان کفار کی نگاہ میں تھوڑے لگ رہے تھے. اور جب جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے. تو یہ مفہوم سامنے رکھیں گے تو آیات مبارکہ کے درمیان تطبیق ہو جائے گی. لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا, یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساد و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لالچ جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان کو دنیا میں کن چیزوں کی لالچ ہوتی ہے اور کن چیزوں کی ہرس ہوتی ہے اور کن چیزوں کے پیچھے وہ اپنی ساری زندگی گنوا دیتا ہے اور خدا کو بھلا دیتا ہے. پہلے نمبر پر فرمایا حب الشہوات, خواہشات کی محبت. خواہشات کی محبت کیا ہے؟ من النساء عورتیں, والبنین بیٹے اولاد, والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیر. یہ آدمی کو بڑے پسند ہے, بڑا دل کرتا ہے سونا ہو چاندی ہو پیسے ہو بینک بیلنس ہو. والخیل المسومہ اور نشان لگائے گھوڑے, نشان لگائے ہوئے گھوڑے. یہ یوں سمجھ لے کہ ہمارے زمانے کی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں, گھوڑا اس زمانے میں سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ہمارے زمانے میں جیسے چھوٹی کار سے لے کر بڑی کار تک جو ہے یہ ایک آدمی کی ثروت اور اس کی امیری اور اس کی امارت کی نشانی ہے اور اس کے سٹیٹس کی علامت ہے کہ اس کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے. والانعام اور جانور, جانور جو ہے وہ کھانے کے بھی سواری کے لیے بھی. والحرث اور کھیتی, جاگیردار ہے بہت بڑا جاگیردار ہے, زمین نہیں زمین نہیں کھیت ہی کھیت, ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے اس کے پاس, یہ کھیتیاں اس کے پاس. تو یہ فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کی شہوات ہیں, یہ دنیاوی زندگی کی خواہشات ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. یہ عورتیں, یہ بچے, یہ سونے چاندی کے ڈھیر, یہ مال, مال و دولت, یہ پیسے روپے, یہ سواریاں, یہ گھوڑے, یہ جانور, یہ کھیتیاں, یہ جائیدادیں, جاگیریں, یہ ساری کی ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. اور جو حقیقی ٹھکانہ اور حقیقی شے ہے وہ کیا ہے؟ اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو اب ان خواہشات کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنے والے دو طرح کے ہیں, ایک تو کفار ہیں جن کی زندگی ہے ہی یہ, جو سوائے عورتوں کے اور سوائے مال و دولت کے جن کا متمہ نظر اور کچھ ہے ہی نہیں, وہ اللہ کو ایسے بلا بیٹھے کہ انکار ہی کر بیٹھے. اور اس کے بہت قریب تک کا حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمان تو ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, دل سے مسلمان ہیں, لیکن ان چیزوں کی محبت میں ایسے مگن ہیں کہ خلق کے پیچھے خالق کو بھولے ہوئے, مخلوق کے پیچھے خالق کو بھولے ہوئے, دنیا کے پیچھے اپنے رب کو بلا کے بیٹھے ہیں. ایک طرف دنیا بلا رہی ہے, دوسری طرف رب العالمین بلاتا ہے, یہ رب العالمین کے بلانے کی طرف نہیں جاتے, دنیا کے بلانے کی طرف جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساد و سامان ہے. اور حقیقت اور ان سے بہتر شے کیا ہے وہ اگلی آیت میں بیان فرمائی. فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا و ازواج مطہرۃ و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو, وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان جنتوں میں پرہیزگار لوگ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضائے الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, فرمایا جا رہا ہے, جس کا خلاصہ ہے اے حبیب دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں, بیٹوں, مال و اولاد, سونا چاندی, کاروبار, باغات, عمدہ سواریوں, بہترین مکانات, ان سب سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو, وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر ہے یعنی جنت ہے, جس میں دودھ, شہد, شراب کی نہریں بہ رہی ہیں, جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر قسم کی قابل نفرت چیزوں سے پاک ہوں گی، اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، اور دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اب وہ جو آخرت کی طلب والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ پرہیزگار لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ان پرہیزگاروں کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان پہلے گروہ کے لوگوں سے نکال کر اس گروہ میں داخل فرمائے کہ ہم صبر کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، فرما بردار ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں، اور رات کے آخری پہر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔